السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں روزے کی فرضیت بھی بتائی گئی ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھا. اور جو تیسری بات بتائی گئی ہے، وہ روزے کی حکمت بتائی گئی ہے کہ اس سے تقوی کا حصول ہوگا. آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے روزہ اور تقوی، اس کی نسبت کیا ہے، روزہ ہے کیا چیز، روزے سے تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے، تقوی خود کیا چیز ہے، کیا تقوی شکر گزاری کا نام ہے، کیا تقوی فرما برداری کا نام ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ یہاں پر جو شرکا موجود ہیں ان کا تعلق بھی مختلف شعبوں سے ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس ٹاپک پر رہیں. تاہم اگر کبھی کوئی کوشچن، کوئی ارریلیونٹ کوشچن آئے گا، تو میں جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا مختصر جواب دے کر آگے بڑھ جائیں، تاکہ ہم اپنے ٹاپک پر ہی فکس رہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، یہ جو سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں تین باتیں بتائی گئیں، روزہ فرض بھی ہوا ہے، تم سے پہلے بھی فرض تھا، اور اس کی مصلحت یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی تمہارے اندر آ جائے. یہ تقوی ہے کس کیفیت کا نام، کس کو کہتے ہیں تقوی؟
یہ قرآن مجید کی اب تو ایک اصطلاح بن چکی ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ بچنے کے معنی میں ہے، یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے. تو اس سے جو چیز مراد لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں جا کے مل جائیں گے، بس یہی زندگی ہے. اس کا لازمی نتیجہ لاابالی پن ہے، یعنی زندگی زندگی کے حقائق کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بے پرواہی کی بات ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اور ایک دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ محسوس کریں کہ میں ایک باشعور مخلوق ہوں، مجھے غور کرنا چاہیے میری ابتدا کیا ہے، مجھے بتانا چاہیے میری انتہا کیا ہے، یہ جو مجھے زندگی کی مہلت ملی ہے کیا یہ فی الواقع یہی ہے کہ آپ آسمان سے کہیں سے نازل ہوئے ہیں اور کہیں چلے جائیں گے، یا صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں جس کو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، جس کو برائی اور بھلائی کا شعور دیا گیا ہے. اگر آپ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، تو آپ لازماً اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کوئی غلط کام نہیں کرنا، آپ کو شر کا راستہ اختیار نہیں کرنا، آپ نے شر کے راستے سے بچ کر زندگی بسر کرنی ہے. یہ جو شر کے راستے سے بچ کر زندگی بسر کرنا ہے، یا حدود کے اندر زندگی بسر کرنا ہے، یا پرواہ کی زندگی بسر کرنا ہے، لاپرواہی کی یا لاابالیپن کی زندگی سے بچنا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. یہ جو مشہور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں تو کیا کیا، تو جواب دیا گیا کہ کپڑوں کو سمیٹ کر آدمی کانٹوں سے بچ کر چلتا ہے. تو فرمایا کہ یہی تقویٰ، یعنی آدمی کا اس دنیا کی زندگی کو جیسے کہ یہ ہے سمجھنا، اس کے اندر جو خیر و شر کی کشمکش باطن سے لے کے ظاہر تک میں برپا ہے، اس میں اپنے آپ کو شر سے بچانے کی کوشش کرنا، خیر کی طرف میلان اختیار کرنا، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو آپ تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں. بچ بچا کے زندگی بسر کرنا، حدود آشنائی کی زندگی بسر کرنا، قاعدے ضابطے کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنا، خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باغ دینے کی بجائے عقل کے ہاتھ میں باغ دینا، اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو تقوی سے تعبیر کیا.
ٹھیک. جاوید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ روزے کے یہ جو حکمت بیان کی گئی کہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے علاوہ بعض ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ روزے کے طبی فوائد بھی بتاتے ہیں کہ جی اس میں طبی فوائد یہ ہیں، اور وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی رغبت ہو، بجائے اس کے کہ وہ یہ بات بیان کریں جو قرآن نے بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں طبی فوائد ہیں، اور لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو طبی فوائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزے کو اختیار کرتے ہیں. تو کیا اسلام نے کوئی ایسے فوائد بھی بتائے؟
دیکھیے، طبی فوائد کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بھوکے رہیں تو رہ لیجئے. روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے حوالے سے، اللہ کے تعلق سے اپنے آپ کو مجسم اطاعت بنانا ہے. اس سے آپ کو کوئی ضمنی فائدہ ہو گیا، مثلا نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہو گیا، آپ کو حج کرنے سے کوئی فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو بعض اوقات دنیا دیکھ لیتا ہے، بہت سے انسانوں سے مل لیتا ہے،
تجارت بھی کر لیتا ہے،
تجارت بھی کر لیتا ہے. تو یہ فوائد تو دنیا میں کسی بھی چیز سے ہو سکتے ہیں, لیکن دین میں وہ فوائد مطلوب نہیں ہے, نہ وہ دین کا مقصد ہے. دین تو اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کی بنیاد پر عبادات لازم کر رہا ہے. تو اس لیے جو بات بھی اللہ تعالیٰ نے لازم کیا, ہر جگہ یہ بتایا ہے کہ اس کا باعث کیا ہے. آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے, اس میں اللہ تعالیٰ تمام احکام کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اس کا باعث کیا چیز بنی ہے. نماز کے بارے میں دیکھیے, یہ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, نماز کا اہتمام کرو تاکہ میری یاد تمہارے اندر رہے. یہ نہیں فرمایا تمہارے گھٹنوں کا علاج ہو جائے. تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے یہ چیزیں.
ٹھیک ہے,
اس طرح کی کوئی بات
ہم یہ چیزیں ہو سکتی ہیں
ہونے کو, تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے جی کہ نماز کے ذریعے سے آپ کے اندر پابندی وقت کا احساس پیدا ہوتا ہے.
ہو سکتا ہے, ٹھیک
ہوتا رہے, لیکن نماز میں کیوں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, اللہ نے مجھ پر کیوں لازم کی ہے, وہ اللہ کے تعلق کے حوالے سے ہے. عبادات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار.
ٹھیک ٹھیک,
یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پرستش کا جذبہ رکھتا ہوں, اس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں, اس کا علامتی اظہار روزہ ہے. میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمیت اور حمایت کا تعلق رکھتا ہوں, اس کو میں حج میں دیکھتا ہوں, عمرے میں دیکھتا ہوں. تو جو میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات ہیں یہ ان کا علامتی اظہار ہے, سمبولک ایکسپریشن ہے. عبادات کی حقیقت یہ ہے.
ٹھیک ہے جی جناب, یہاں سے کوئی کوشچن ہوگا؟
جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے بھی فرمایا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کے روحانی اور جسمانی بھی اس میں بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. کوئی شخص اگر کسی مجبوری کے تحت, جیسے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے بہت زیادہ یا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے, وہ روزہ نہیں رکھ پاتا, اپنی جگہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جگہ وہ روزہ رکھے, اس کو ہم کچھ پے کریں؟ کتنا پے کریں یہ کون طے کرے گا؟ اور اس کا اپنا جو روزہ ہے کیا اس کے ثواب میں اور ہمارے رکھے ہوئے روزے کے ثواب میں کیا اس کا ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے اس کو؟
یہ ساری بات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیا تھا اس کے آگے اس کا جواب دے دیا ہے. من کانا مریضن علی سفرن, اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے, آپ کو کوئی مرض لاحق ہے, آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں, آپ سفر میں ہیں, کوئی آپا دھاپی یا افراتفری ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے, تو یہ بتایا کہ کیا کریں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے, اگر آپ بعد کے دنوں میں بھی پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یعنی ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ رمضان میں آئی ہے, رمضان میں بخار ہو گیا, رمضان میں کوئی تکلیف ہو گئی, تو تب تو یہ کہا ہے کہ بعد کے دنوں میں آپ روزے پورے کریں گے. نہ کسی کو کچھ کھلایا جا سکتا ہے, نہ کوئی افطار کرانے سے اس کا ازالہ ہوتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر عارضی طور پر کسی تکلیف, بیماری, سفر, کسی اور وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں تو فعدت من ایام اخر, تو آپ کو وہی روزے پھر رمضان کے بعد رکھنا ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایسی تکلیف ہے کہ اس سے نکلنے کا امکان نہیں, جیسے آپ نے کچھ مثالیں دی ہیں, یعنی آدمی بلڈ پریشر کا اس طرح کا مریض ہو گیا ہے یا شوگر کا اس طرح کا مریض ہو گیا ہے کہ ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اب تم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو اگر یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. یعنی ایک آدمی جو کھانا آپ کھاتے ہیں ایک دن میں, اس کے لحاظ سے آپ اس کو فدیہ دے دیں گے. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اسی کی پیروی کرنی چاہیے.
تاہم کسی کو اپنی طرف سے روزہ تو نہیں رکھوائیں گے ہم,
روزہ رکھوانے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. فدیہ تو تام و مسکین ہے, یعنی اگر وہ اس سے روزہ رکھ لیتا ہے تو اور کیا چاہیے, اچھی بات ہے, آپ کو اور اجر ملے گا. لیکن جو قانون بنایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھانا دے دیں گے, کھانا کھلا دیں گے, کھانا دے دیں گے, اس کے برابر رقم دے دیں گے, جو بھی چاہے کر لیں. آپ کو ایک مسکین کے ایک دن کے کھانے
کا بندوبست
کا بندوبست کرنا.
ٹھیک ٹھیک ہے جی, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟
میرا سوال افطاری کے بارے میں, کہ اگر ہم کسی ایک ملک میں روزہ سحری کرتے ہیں اور ہم ٹریول کر کے کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ٹائم ڈفرینٹ ہے افطاری کا, اور اگر ہم افطار کس ٹائم کے حوالے سے کریں گے, پہلے والے ملک میں جہاں سحری کی یا افطار والا جہاں پہ ہم گئے, یا پھر اگر افطاری کے ٹائم پہ بہت ٹائم گیپ آ جاتا ہے تو پھر اس کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
آپ جس جگہ ہیں اسی کے قانون کی پابندی کریں گے. مثلا میں نے سفر شروع کیا اور سحری کے بعد شروع کیا,
ٹھیک ہے,
تو جہاں میں تھا اس کے لحاظ سے سحری کروں گا. میں جہاز میں بیٹھ گیا, اگر جہاز میں متعین طور پر مجھے بتا دیا جاتا ہے, رات کے وقت بیٹھا, وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ جس جگہ آپ اس وقت پرواز کر رہے ہیں وہاں سحری کا وقت ہو گیا ہے, تو میں سحری کر لوں گا. اچھا, اسی طرح جب میں اتروں گا کہیں جا کے, یا جہاز ہی میں افطار کا وقت اگر آ گیا ہے تو اس کے لحاظ سے افطار کروں گا. اگر جہاز میں نہیں آیا, میں اترا ہوں اور وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک گھنٹہ باقی ہے افطار میں, اور میرے ملک کے مقابلے میں یا جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا وہاں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا فرق ہے, تو میں انتظار کروں گا اور انہی لوگوں کے ساتھ افطار کروں گا. یہی صورتحال اس وقت ہوگی جب دنوں کا مسئلہ آ جائے گا. مثلا میں یہاں سے سفر شروع کیا, اب مجھے معلوم ہوا انگلستان جا کے یا امریکہ جا کے یا کسی اور ملک میں جا کے کہ پاکستان میں تو عید کا اعلان کر دیا گیا ہے. یعنی ایک افطار تو وہ ہے نا جو ہم ہر روزے کا کرتے ہیں, ایک افطار وہ ہے جو پورے رمضان کا کرنا ہے, اس میں بھی مقامی قانون کی پیروی کی جائے گی. تو جس جگہ میں ہوں گا اس کے لحاظ سے روزہ رکھوں گا, اس کے لحاظ سے نماز پڑھوں گا, اس کے لحاظ سے تمام عبادات انجام دوں گا. افطار بھی اس کے لحاظ سے ہوگا, سحر بھی اس کے لحاظ سے ہوگا, رمضان کا خاتمہ بھی اسی کے لحاظ سے ہوگا. جس جگہ میں موجود ہوں اسی قانون کو میرے اوپر لاگو ہونا چاہیے.
جاوید صاحب, ابھی آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کے اختتام کا اعلان ہوگا تو مہینہ یا تو 29 کا ہے یا 30 کا ہے. میں جس جگہ تھا وہاں پر میں نے 30 روزے پورے کیے اور میں کسی اور ملک میں چلا گیا, وہاں پر ابھی ایک دن اور رمضان ہے. تو اس طرح تو پھر میرے 31 دن کے روزے ہو جائیں گے اور 31 کا مہینہ ہو نہیں سکتا.
نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, 30 روزے آپ کے رمضان کے ہو گئے, ایک روزہ نفل ہو گیا. لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے.
ٹھیک,
یعنی جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں, جب ایک مہینہ خاص کیا گیا ہے اور سب لوگوں نے مل کے روزے رکھنے ہیں, تو پھر آپ کا بھی کام یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے معاملہ کریں.
ٹھیک,
وہاں عید ہے تو نماز میں شریک ہو. اب آپ کے 28 روزے ہوئے تھے,
جی,
وہاں عید کا اعلان ہو گیا,
ٹھیک ہے,
تو آپ عید والے دن عید کریں گے, ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں گے. لیکن چونکہ آپ کا روزہ ایک کم ہو گیا ہے تو آپ بعد
کے دن میں رکھ لیں گے. اچھا, اس میں ایک اور بھی آپ نے جہاز کا حوالہ دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جہاز جس منزل پہ سے گزر رہا ہے وہاں پر تو افطار کا وقت ہو گیا ہے, لیکن جہاز جتنی بلندی پر ہے آپ کو خود کھڑکی پہ سے سورج نظر آ رہا ہے, وہاں جس جگہ سے گزر رہا ہے وہاں افطار کا وقت ہو گیا, وہاں سورج غروب ہو گیا, مگر آپ کو سورج نظر آ رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟
نہیں, وہ زمین کے احکام لاگو ہوں گے نا, ہم زمین کے باشندے ہیں, یعنی ہم فضا کے پرندے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے یا کچھ, یہ جہاز والے اگر بتا دیتے ہیں کہ اس وقت ہم زمین کے جس حصے پہ پرواز کر رہے ہیں وہاں افطار ہو گئی ہے, تو بس افطار ہو گئی. یعنی ہر جگہ زمین ہی کے احکام ہو گئے.
ٹھیک ہے جی, آپ کریں گے کوشچن.
سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ کے اوپر روزے فرض ہیں, لیکن بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر یہ انسان کی آسانی کے لیے ہے, تو کیا یہ جو آسانی ہے, کوئی انسان اپنی روٹین کے اندر کوئی اس طرح کا کام رمضان میں اسے کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے, جیسے کہ مزدور ہوتے ہیں, وہ مزدوری بہت مشکل کرنی پڑ جاتی ہے, تو کیا اس حالت میں وہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے؟
یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان میں نہیں رکھیں گے, بعد کے دنوں میں پورا کر لیں گے.
جی,
اب مثلاً ایک مزدور ہے, سخت گرمی کا موسم آ گیا ہے, اس کے لیے روزی روٹی کے لیے مزدوری کرنا ناگزیر ہے, وہ چھوڑ کے روزے نہیں رکھ سکتا, لیکن جو مشقت اسے کرنی پڑتی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. اس کا فیصلہ ظاہر ہے ہر آدمی خود کرتا ہے.
ٹھیک,
ایک آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں, میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, میں مزدوری بھی کروں گا, روزہ بھی رکھ لوں گا, لیکن اپنی صحت کے لحاظ سے, اپنی جسمانی حالت کے لحاظ سے وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میرے لیے اس کا تحمل ممکن نہیں ہے, میرے لیے بہت مشکل ہو گیا, میں بڑی مشقت میں پڑ جاؤں گا. تو وہ روزہ رمضان میں چھوڑ دے گا اور کسی اچھے موسم میں روزہ رکھ لے, یعنی جس میں وہ مزدوری بھی کرتا رہے اور یہ بھی کرتا رہے.
اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرے گا.
اس کا فیصلہ خود کرے گا. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قانون دیا وہ ایسا نہیں ہے کہ میں باہر سے بیٹھ کر فیصلے کروں گا. میں تو ایک اصول بتا دوں گا, اس کا اطلاق اپنے حالات پر آپ نے کرنا. یعنی یہ بات کہ میں سفر کی مشقت میں ہوں, یہ بات کہ میری بیماری, یعنی آپ کو ایک چھینک آ گئی, تو اب کہنے کو تو اس کو بھی مرض کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو زکام ہو رہا ہے, لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں.
ٹھیک ہے,
اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بیماری ایسی ہے چھوڑ دیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سفر ہے آسانی سے, مثلا میں امریکہ سے آ رہا تھا اور ترکی سے مجھے آگے جانا تھا, تو رمضان شروع ہو گیا, تو میں نے سحری کی, سحری کے وقت میں روزہ رکھ لیا, اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں سفر کر رہا ہوں, بہت اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, مشقت ہوگی, افراتفری ہوگی, مشکل ہو جائے گی, تو اللہ کی دی ہوئی رعایت ہے, یعنی کوئی لازم نہیں کیا گیا.
ٹھیک ہے,
اس رعایت سے آپ فائدہ اٹھا لیجئے, اتنا فائدہ اٹھائیے جتنی آپ کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑا ہے, تو رمضان کے بعد آپ کو اسے پورا کرنا ہوگا اگر آپ تندرست ہیں. یعنی وہ حالت جس کی وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑا ہے, اگر وہ رمضان کے بعد ختم ہو گئی ہے, تو پھر آپ کو روزہ ہی رکھنا ہو.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی.
میرا سوال یہ ہے کہ سر, ایک شخص نے روزہ رکھا سحری کے ساتھ, اس وقت اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی, لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی حالت کچھ ایسی ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بلڈ دینا ہے, آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا, میڈیسن لینی ہے, اور وہ روزہ توڑ دیتا ہے, تو اس کی کیا قضا ہوگی, اس کا کیا؟
نہیں, اس کو بالکل روزہ توڑ دینا چاہیے, روزہ کھول لینا چاہیے, کہیے آپ نے توڑ دینے کا لفظ استعمال
اور اس کی کوئی قضا
یعنی روزہ کھول لیجئے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے, بلکہ ایسے موقعوں پر لازمن کر لینا چاہیے, کیونکہ انسان کو اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنی, زندگی خود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمارے دین کے تمام احکام میں اس کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے, البتہ بعد میں وہ روزہ پورا کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, کفارہ یا فدیہ تو نہیں ہوگا؟
نہیں, کوئی کفارہ تو اس وقت زیر بحث آتا ہے جب آپ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کر کے روزہ توڑتے.
ٹھیک ٹھیک,
یعنی روزہ کسی ضرورت کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا, بیماری کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا. اب دیکھیں نا, سفر میں آپ نے روزہ رکھ لیا, جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے, لیکن آگے سفر میں کچھ ایسے مراحل پیش آ گئے جو آپ نے اس وقت نہیں محسوس کیے تھے کہ پیش آئیں گے, تو اب آپ روزہ کھول لیجیے. یعنی کوئی باعث ہونا چاہیے, کوئی ضرورت ہونی چاہیے. انسانی جان خطرے میں پڑ گئی ہے, آپ کو بڑی مشقت میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے, اس کا اندازہ نہیں تھا آپ کو کہ یہ صورتحال پیش آ جائے گی, اس میں آپ روزہ کھولتے ہیں, اس کو روزہ توڑنا بھی نہیں کہنا چاہیے, روزہ آپ کھولتے ہیں اور بعد میں پھر روزہ پورا کر لیا جاتا ہے, یعنی رمضان گزر جائے گا تو آپ روزہ رکھ لیں گے.
سر,
میرا سوال ہے اعتکاف کے بارے میں, کہ ہم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف کے لیے ارادہ کر کے مسجد میں یا گھر میں بیٹھ گئے ہیں, اب ساتھ ہی ہمارے ذریعہ معاش کے لیے جاب کے سلسلے میں کیا اجازت ہے کہ ہم دن کو اپنے کام پہ جائیں اور پھر آ کے مسجد میں ہی بیٹھ جائیں؟ اس طرح کے معاملات کے لیے ہمیں کیا اسلام میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟
ٹھیک, جی جاوید صاحب,
یہ اعتکاف کوئی لازمی عبادت نہیں ہے, روزے تو آپ کو ہر حال میں رکھنے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اعتکاف انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. اگر آپ وقت نہیں نکال سکتے تو لازم تو نہیں کیا گیا اعتکاف بیٹھے. اچھا, پھر اعتکاف کے لیے کوئی دن بھی مقرر نہیں ہے, آپ ایک دن کے لیے بیٹھ جائیے, آپ دو دن کے لیے بیٹھ جائیے, آپ تین دن کے لیے بیٹھ جائیے. تو جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو منقطع کر لیا.
ٹھیک ہے,
اعتکاف میں تو آپ رات کے وقت بھی نہیں نکل سکتے. ہاں, البتہ کوئی بہت مجبوری پیش آ گئی ہے جس میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نکلنا پڑا تو آپ مسجد میں واپس چلے جائیے, لیکن اس میں بھی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجبوری اس طرح کی ہے کہ اب میں بیٹھ ہی نہیں سکتا, تو پھر آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا.
ٹھیک,
یعنی اعتکاف میں آپ نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک موبائل فون پاس رکھ لیں اور اس کے بعد سارا دن اس کے اوپر اپنا کاروبار کرتے رہیں.
صحیح,
نہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے نکل کے جائیں اور کچھ دکان پہ سودا بھی بیچ آئیں پھر واپس آ جائیں. اعتکاف اعتکاف ہے, وہ عبادت ہے.
ٹھیک,
آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس مہلت ہے, آپ اس کے پورے آداب کے ساتھ اعتکاف کیجیے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا, روزے رکھیے.
ٹھیک ہے,
اور اللہ کو یاد کیجیے.
ٹھیک,
البتہ مسجد میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی جا کے بیٹھ جائیں, یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بیٹھ جائیں, یہ بھی اصل میں اعتکاف ہی کا حصہ ہے.
ٹھیک,
تو اعتکاف کا مطلب پورے دس دن کے لیے بیٹھنا نہیں ہے. پورے دس دن تو اصل میں ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرتے ہیں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پورے دس دن ہی کیا کرتے تھے. بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح تہجد کی نماز آپ کے لیے لازم تھی, اس طرح یہ اعتکاف بھی لازم ہی تھا.
ٹھیک,
کیونکہ ایک مرتبہ جب آپ اعتکاف نہیں کر سکے کسی سفر کی وجہ سے تو آپ نے پھر 20 دن اعتکاف کیا, تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے لازم کیے ہوئے تھے.
ٹھیک,
باقی جہاں تک ہمارا تعلق ہے, یہ ایک بڑی اعلیٰ عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر بڑی رحمتیں بھی ہیں. یعنی آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے اوپر غور و خوض کریں, آپ اپنے دین کو سمجھیں, آپ اپنا مطالعہ بہتر کر لیں, آپ اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق بہتر کر لیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھیں گے, امتحان کی تیاری کریں گے. تو اعتکاف عبادت ہے, یعنی یہ الگ سے ہو کے محض بیٹھنا نہیں ہے.
ٹھیک,
عبادت میں آپ کو, عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں, آپ روزے سے تو ہوتے ہی ہیں, اعتکاف ہوتا ہی روزے کے ساتھ ہے, آپ نماز پڑھیں, آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, آپ دین کو سمجھیں, آپ اچھا لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں جس سے آپ کے دین کے علم میں اضافہ ہو. یہ چیزیں ہیں جو اعتکاف میں آدمی کو کرنی چاہیے.
آپ نے یہ تو بجا فرمایا کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ کاروبار کر لیجئے, لیکن کسی کی فوتگی ہو جانا وہ تو پلان کا حصہ نہیں تھا, وہ تو کوئی بھی کبھی بھی کسی کی فوتگی ہو سکتی ہے. اگر ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, دنیا سے کٹ کے بیٹھا ہوا ہے, کسی کی فوتگی ہو گئی, تو کیا وہ جنازے میں شریک ہو سکتا ہے؟
ہاں, جنازے میں شریک ہو, بس واپس آ جائے اس کے بعد.
جنازہ
تو اپنی ذات میں ایک دینی کام ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جنازہ جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کفایہ کہا جاتا ہے نا فقہا کی اصطلاح میں, گویا اجتماعی سطح پر لازم کیا گیا ہے. آپ کا کوئی قریبی عزیز ہے, کوئی دوست ہے, اس کی وفات ہو گئی, آپ جائیے جنازہ پڑھیے واپس آ جائیے.
اسی طرح شرکت ناگزیر ہے,
اسی طرح آپ کسی ایسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں جمعہ کا اہتمام نہیں ہے, تو آپ جمعہ کے لیے جانا چاہتے ہیں, آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیے واپس آ جائیے. یہ عبادات ہی کا حصہ ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن دنیوی کام کرنے کے لیے اعتکاف نہیں ہے.
صحیح سر.
نماز تراویح کے لیے کتنی رکعتیں مقرر ہیں, 8, 12 یا 20؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ نماز تراویح جو ہے یہ نفلی عبادت ہے, فرض ہے یا واجب ہے,
ٹھیک,
یا سنت ہے؟
یہ الگ سے کوئی نماز ہی نہیں, یہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز ہے. جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ لیں, تو رسول اللہ نے اس کی اجازت دی. یہ کوئی الگ نماز نہیں. تہجد کی نماز کو آپ عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس کا اصل وقت وہی ہے. جب آپ سو کے اٹھتے ہیں, سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, تو اصل میں یہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے, کیونکہ تہجد کی نماز اصلاً اس وقت کے لیے مقرر کی گئی ہے, یہ مشروع اس وقت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے, جیسے ابھی موضوع بحث تھا کہ کوئی مسافر ہے, کوئی مریض ہے, تو روزے تو رمضان ہی میں رکھنے ہوتے ہیں, لیکن اگر ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اجازت دی گئی ہے کہ آپ دوسرے دنوں میں پھر روزے پورے کر لیں. اسی طرح سے لوگوں کو جب یہ ذرا مشقت محسوس ہوئی کہ وہ صبح کے وقت اٹھیں گے, بہت سے لوگ ہیں جن نیند توڑ کے اٹھنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, بمشکل روزے ہی کا اہتمام کر پاتے ہیں, انہوں نے جب یہ پوچھا کہ کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں, تو آپ نے عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی. تو اس لیے یہ کوئی الگ نماز نہیں. تہجد کی نماز کے بارے میں اصول یہ ہے کہ یہ طاق پڑھی جاتی ہے, یعنی یہ 12 اور 8 تو ہو ہی نہیں سکتی, یہ 3 ہوگی 5 ہوگی 7 ہوگی 9 ہوگی 11 ہوگی, جتنی چاہے پڑھ لیں, لیکن طاق پڑھی جائے گی. تو یہ اصول ہے اس کا. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم 11 رکعتیں پڑھتے تھے, بالعموم کم بھی پڑھتے تھے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے پڑھتے تھے. اس کے پڑھنے کے طریقے بھی 2, 3, 4, 5 ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئے ہیں, تو ان سب طریقوں سے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک عام روایت بن گئی ہے کہ 23 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں, بلکہ ان کے بعد کے زمانوں میں, اس سے زیادہ رکعتیں پڑھنے کا بھی روایتوں میں تاریخ میں ذکر آتا ہے, 39 کا ذکر آتا ہے, 41 رکعتیں پڑھنے کا ذکر آتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہے, اس کی کم سے کم تعداد 3 ہے. یہ وہ 3 ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں, جس کو آپ وتر کہتے ہیں, وہ تہجدی کی نماز ہے, اور لوگ فجر کے سے پہلے پڑھنے کے بجائے عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں.
ٹھیک جی, آپ کا سوال. جی
جیسا ابھی آپ نے سر عرض کیا کہ روزہ میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی شرعی عذر ہو, تو آپ بعد میں رکھ لیں, یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو حیات ہے اور اپنے روزوں کو بعد میں پورا کرنے کی توفیق رکھتا ہے یا استطاعت رکھتا ہے. لیکن اگر ایسے کوئی صاحب جو دنیا سے رخصت ہو گئے, 3-4 سال کسی وجہ سے وہ نہ رکھ سکے, تو اب ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے کیا کریں؟
ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کے روزے چھوٹے ہوئے تھے, وجہ کیا تھی چھوٹنے کی؟ یعنی کوئی بیماری تھی, کوئی تکلیف تھی, روزہ رکھنا چاہتے تھے, بڑی آرزو تھی کہ میں روزہ رکھوں, لیکن بیماری یا تکلیف کی وجہ سے نہیں رکھ سکے. تو نیت کا اجر تو ان کو مل گیا,
ٹھیک ہے,
اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں روزے رکھوں گا, مشکل پیش آ گئی, وہ مشکل سفر کی بھی ہو سکتی ہے, بیماری کی بھی ہو سکتی ہے,
ٹھیک.
اب رمضان کے بعد کیا ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے روزے پورے کر لیں؟ تو انہیں پورے کرنے چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے, اور ان کی اولاد نیت وہ کر چکے تھے, ارادہ ان کا تھا, اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتی ہے, اچھی ہے, نیکی کی بات ہے, خیر کی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ان پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا, وفات ہو گئی, اللہ کے پاس چلے گئے, اس وقت بیماری یا تکلیف تھی, اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے, رمضان کے بعد اللہ کا بلاوا آ گیا, تو ان کے ارادے کی بنیاد پر انہیں اجر ملے گا, نیت کا اجر. پایا تکمیل پہنچانے کا جو اجر تھا, اس سے وہ محروم ہوئے. وہ اگر اولاد پورا کر دیتی ہے تو بہت اچھی بات.
اولاد کس طرح پورا کرے؟ اولاد روزہ روزہ رکھے, خود روزہ رکھے,
ظاہر روزہ ہی رکھے ہی. یعنی جو کام وہ کرنا چاہتے تھے, اس کو آپ حج سے سمجھ لیجیے نا, یعنی میرے باپ تھے یا میری والدہ تھی, ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ میں روزہ رکھ, میں حج کے لیے جاؤں, عمرے کے لیے جاؤں, کسی وجہ سے سامان میسر نہیں ہو سکا, حالات ایسے رہے, تو اب وہ نیت وہاں موجود ہے, ارادہ موجود ہے, خواہش موجود ہے, اس خواہش کو پورا کرنے کے اسباب میسر نہیں آئے. یعنی یہ نہیں کہ خواہش کر لی اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ گئے, انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اللہ ان کو موقع دے اور وہ جا کے حج کریں یا عمرہ کریں. آپ نے بیٹے کی حیثیت سے یا کسی قریبی عزیز کی حیثیت سے وہ خواہش پوری کر دی ان کی, بہت اچھی بات, ضرور کریں. لیکن نیت ہی نہیں تھی, ارادہ ہی نہیں تھا, کرنے کا کوئی کام ہی نہیں تھا, تو یہ آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جہاں نیت ارادہ پایا جائے, کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی وہ کام نہ کر سکے, صرف وہ کام ہیں کہ جو اولاد یا آپ کے قریبی لوگ پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں, اس میں اللہ سے توقع ہے کہ وہ اس پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اجر بھی نیت کے اجر کے ساتھ ان کو دے دے.
ٹھیک ہے جی, آپ سوال کریں گے.
رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے, کیا ساری زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں ہمیں ڈسٹریبیوٹ کر دینی چاہیے, یا ہم ایک اماؤنٹ رکھیں اور جب ڈیورنگ اے ایئر ضرورت پڑے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں؟
یہ رمضان اور زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. آپ کی مال کی زکوٰۃ کا دن اگر حکومت لے گی تو وہ مقرر کرے گی, ہو سکتا ہے رمضان مقرر کرے, ہو سکتا ہے شوال مقرر کر دے. تو رمضان اور زکوٰۃ یہ لازم نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یوں نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے اس کا تو دن بھی مقرر نہیں کیا جاتا, وہ تو جس وقت پیداوار ہوتی ہے وا تو حقہ ہو یوم حسادے اسی وقت آپ کو ادا کرنی ہے. گندم ہو گئی ہے تو اسی وقت اس کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی, صنعتی پیداوار ہوئی ہے تو اسی وقت زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. آپ نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے, کوئی پلازا ہے, اس کا کرایہ جس دن آئے گا اسی دن زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. آپ کو سیلری ماہانہ ملتی ہے اس وقت اس کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. تو اس لیے زکوٰۃ کا رمضان کے مہینے سے کوئی لازم و ملزوم کا تعلق نہیں ہے, جس وقت چاہیں اس کو ادا کر دیں. ہمارے یہاں چونکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے بہت نیکی بہت خیر بڑھ جاتا ہے, اس وجہ سے حکومت چونکہ زکوٰۃ نہیں لے رہی تو وہ اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو وہ رمضان کے مہینے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو آپ زکوٰۃ جس مہینے میں بھی جو بھی آپ نے مقرر کیا, کیونکہ مال کی زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کرنا ضروری ہے. پیداوار کی زکوٰۃ تو جیسے میں نے آپ سرچ کیا کہ وہ پیداوار کے موقع کے اوپر لازم ہو جاتی ہے, یعنی اگر آج صبح 10 بجے آپ کو پیداوار مل گئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ عائد ہو گئی ہے, وہ آپ کو اسی وقت ادا کرنی ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے, خواہ وہ مال کی ہے خواہ پیداوار کی ہے, اس کو اٹھا کے پھینک نہیں دیا جاتا. اگر تو حکومت مانگے گی تو وہ لے لے گی, لیکن اگر آپ نے انفرادی طور پر ادا کرنی ہے تو آپ اسے بالاقساط بھی ادا کر سکتے ہیں, آپ مقدم کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں, آپ اس کا ایک اکاؤنٹ بنا کے وہاں پیسے رکھ لیں, جب جب ضرورت پڑے, کوئی غریب آدمی آپ کے پاس آ گیا, کوئی ضرورت مند آ گیا, اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں. بس وہ پیسے نکلنے چاہیے, خواہ وہ نکال کر آپ نے دے دیے یا آپ نے کسی جگہ ان کو زکوٰۃ ہی کے طور پر محفوظ کر لیا تاکہ وہ وقت آنے کے اوپر لوگوں کو دیے جا سکیں. تو یہ سب طریقے بالکل جائز ہیں. رمضان اور زکوٰۃ یہ دینی لحاظ سے لازم و ملزوم نہیں ہے, اس پہلو سے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ مجھے نیکی کا کام کرنا ہے, اس میں زیادہ اجر ملتا ہے تو میں رمضان میں کر لوں.
جی جناب, اسی زکوٰۃ سے متعلق ہی میرا سوال ہے کہ کن اشیاء پہ زکوٰۃ لازم ہے اور کن چیزوں پہ زکوٰۃ میں چھوٹ ہے؟ جیسے کچھ چیزیں ہم استعمال میں رکھتے ہیں, جیسے گاڑی ہے, اپنا گھر ہے, اور کچھ ایسے پلاٹ ہیں جو لے کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں جنہیں میں کہوں گا کہ وہ ہماری زائد مالیت میں آتے ہیں. جیولری ہے جیسے گھر میں پڑی ہے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور کچھ جیولری وہ ہے جو ہم نے بینک میں لاکر کے اندر
کن کن چیزوں پر زکوٰۃ. جی جی جاوید
صاحب, یہ تین چیزیں زکوٰۃ سے ایگزمپٹ, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایک ذاتی استعمال کی چیز ہے,
ٹھیک ہے,
آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, آپ کی گاڑی یا گاڑیاں ہیں جن کو آپ ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں.
جی,
خواتین کا روزمرہ پہننے کا زیور ہے جو وہ عام طور پر استعمال کرتی ہیں, گھر کا فرنیچر ہے, لباس ہے, کپڑے ہیں, یعنی ذاتی استعمال کی سب چیزیں زکوٰۃ سے مستثنا ہے, ایگزمپٹ.
ٹھیک,
ایک بات. دوسرے یہ ہے کہ آپ کوئی پیداواری یونٹ لگاتے ہیں تو جو عامل پیداوار ہے جس سے پیداوار ہو رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثلا آپ نے زرعی زمین خریدی تو زمین کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس کی پیداوار پر زکوٰۃ ہوگی. آپ نے فیکٹری لگائی تو فیکٹری کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس کی پیداوار جو اس سے آپ پروڈکشن
ہوگی اس کے را مٹیریل پر بھی نہیں ہوگی.
آپ نے ایک پلازا بنایا, آپ نے کرایہ کے لیے ایک گھر بنایا, تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, کرائے پر زکوٰۃ ہوگی.
ٹھیک ہے,
تو یہ دوسری چیز کیا ہے, عوامل پیداوار.
ٹھیک,
یعنی وہ مینز آف پروڈکشن
ان پر
جن کے ذریعے سے پیداوار آپ حاصل کر رہے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
تیسری چیز یہ ہے کہ اگر نصاب مقرر کر دیا جائے, یعنی جس طرح ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت کہتی ہے نا کہ یہ وہ سلیب ہے اس سے اوپر آپ جائیں گے تب ہوگا, تو دین میں بھی ایسے ہی کیا جائے گا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں سونا چاندی تھا, اس پر رسول اللہ نے ایک نصاب مقرر کر دیا. اسی طرح سے آپ نے زمینی پیداوار پر بھی ایک نصاب مقرر کر دیا. تو اب ہم بہت سی نئی چیزیں آئیں گی تو ان پر حکومت نصاب مقرر کرے گی, یا ہم خود اپنے لیے کسی نصاب کا تعین کریں گے. تو وہ جو نصاب سے نیچے آپ کے پاس ہے اس پر زکات نہیں ہوگی. تو ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکات نہیں ہے, عوامل پیداوار پر زکات نہیں ہے, پیداوار کا ذریعہ بننے والی چیزیں اور نصاب سے نیچے جو رقم ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے اس پر زکات.
اچھا اب اس میں ایک وضاحت یہ جاوید صاحب کر دیجیے گا, آپ نے فرمایا ذاتی جو استعمال کی چیزیں ان پہ زکات نہیں ہے, جو خواتین ہیں ان کے جو زیورات ہیں وہ ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں. آپ کے سے وضاحت سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اگر زیورات استعمال کرتی ہیں تو پھر ان زیورات پر زکات نہیں ہے, جبکہ ایک روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کی زکات ادا کی ہے یا نہیں, تو وہ بھی ذاتی حیثیت میں ذاتی استعمال کے طور پر ان خاتون نے پہنے ہوئے تھے کنگن, اس کو پھر کیسے دیکھیں گے؟
دیکھیے زیور کی دو صورتیں ہوتی ہیں.
جی
ایک زیور وہ ہے کہ جو ایک انگوٹھی ہے, کوئی ایک بالی ہے, عام طور پر گھر میں بھی آتے جاتے بھی پہنا ہوتی خواتین نے, یہ ذاتی استعمال کی چیز.
ٹھیک ہے.
ایک وہ زیورات ہیں جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں تقریبات میں پہننے کے لیے, مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے نا.
جی ہوتا ہے.
اچھا تو اس خاتون نے بھی ایسے ہی کسی موقع کے اوپر ایک بڑا کنگن پہنا ہوا تھا, اس لیے غالباً حضور نے اسی بنیاد پر اسے توجہ دلائی. تو میرے نزدیک اس میں امام مالک کا جو نقطہ نظر ہے بہت صحیح ہے کہ جو روزمرہ استعمال کے زیورات ہیں یہ مستثنا ہے, لیکن جو آپ نے گھر میں تقریبات وغیرہ کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہ اگر کبھی پہنیں گے تو ان پر زکات ہوگی.
اچھا اسی سے متعلق چونکہ ایک سوال میرے پاس لکھا ہوا ہے اور چونکہ اس سے مناسبت رکھتا ہے تو میں وہ بھی پوچھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر ہے, جس جو ہمارے اپنے رہنے کے لیے گھر ہے, اس پر بھی زکات نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور کینیڈا سے ہر سال میں کوئی ایک یا دو مہینے کے لیے پاکستان آتا ہوں, اور میں نے پاکستان میں اپنا ایک ذاتی گھر رکھا ہوا ہے جو پورے 8-9 مہینے 10 مہینے بند رہتا ہے. جب میں آتا ہوں تو 2 مہینے کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں, تاہم اسے میں نے کرائے پہ نہیں دیا. تو اب وہ گھر جو یہاں پر بند پڑا ہوا ہے اس پر بھی زکات نہیں دیں گے؟
جی نہیں ہوگی. آپ کی گاڑیاں 2 ہیں 3 ہیں, آپ کے ذاتی استعمال کے گھر ایک سے زیادہ ہیں, ان پر زکات نہیں ہوگی. لیکن جس دن وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اب کوئی ذاتی استعمال کا گھر نہیں ہے, یہ میں نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر زکات عائد ہو جائے گی. کرائے پہ اٹھا دیں گے تو زکات عائد ہو جائے گی.
یہاں سے کوئی کوشچن؟ جی
میرا سوال یہ ہے کہ جب عید الفطر کا چاند دکھنے کا معاملہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو خیر خاصا کنٹروورشل ہو جاتا ہے, اس میں ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ حاکم وقت کی, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اناؤنس کرے ہمارے ہاں ایک صوبے میں ایک وقت میں عید الفطر کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے صوبے میں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا بھی نہیں ہوا. اس میں کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ اس کے اکارڈنگ ہم رکھیں گے روزہ, یا اگر کوئی خیبر پختونخوا سے پنجاب میں آ گیا تو وہ اس کے اکارڈنگ روزہ رکھے؟
ٹھیک ہے. اس میں دو سوال ہیں, دونوں کو میں الگ الگ بیان کر دیتا ہوں. یہ بات کہ اعلان کی بنیاد کیا ہوگی, یعنی کیا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. یعنی اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی پیدائش کب ہوگی, چاند کی رویت کب ہوگی, سب باتیں معلوم ہوتی ہیں. اگر آپ سائنسدانوں سے کہیں تو وہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے دیں گے. تو اس لیے اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. یہ لازم بھی نہیں کیا گیا تھا. ایسی کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات ہے. جو بات حدیث میں کہی گئی تھی اس کو لوگ بالکل نہیں سمجھے. اس میں تو موضوع بحث یہ تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے لازم کیے تو قرآن مجید نے اس میں ایک تعبیر اختیار کی ہے. وہ تعبیر یہ ہے کہ جس کو بھی یہ مہینہ ملے فلیصم ہو, وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. تو اس خیال سے کہ پورے مہینے کا کہیں مطلب یہ نہ سمجھیں لوگ کہ ہر حال میں 30 روزے رکھنے ہیں. آپ نے فرمایا الشہر تسعون و عشرون, بھائی یہ جو رمضان کا مہینہ یہ قمری مہینہ ہے اور قمری مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر چاند نظر آ جائے تو تم روزہ شروع کر لیا کرو یا ختم کر دیا کرو. تو یہ بات اس لحاظ سے کہی گئی تھی کیونکہ اس وقت چاند ہی ایک ذریعہ تھا. آپ یہ دیکھیے اس وقت جب 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں کوئی چاند نہیں دیکھتا, اس لیے کہ علمی طور پر یہ معلوم ہے کہ 30 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر یہی بات 29 کے بارے میں بھی سائنسی طور پر معلوم ہو جائے تو بس سائنسدانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی یہ کوئی سرے سے مذہبی مسئلہ ہے ہی نہیں, پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ کہ چونکہ یہ پوری مملکت کے لیے اعلان کرنا ہے تو مملکت کیا انارکی پر بنی ہوئی ہے؟ یعنی کوئی باقاعدہ حکومت ہے, کوئی نظام ہے, کسی کو ہم نے اپنا امام مقرر کیا ہوا ہے, یا کوئی ہمارا خلیفہ ہے, یا کوئی صدر مملکت ہے, اسی کو اعلان کرنا چاہیے. اور جب وہ اعلان کر دے تو ہر ایک پر اس کی پابندی ضروری ہے. وہ خود اعلان کر دے, وہ اپنے بنائے ہوئے کسی ادارے کی حیثیت سے اعلان کر دے, اس وقت جو ہمارے ہاں ریاست کی سطح پہ رؤیت ہلال کمیٹی بنائی گئی ہے وہ صدر مملکت بناتے ہیں یعنی وہ
مرکزی رؤیت ہلال
کمیٹی. لہذا میرے نزدیک اس کے فیصلے پر ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ سر تسلیم خم کر دے. میں اس سے آگے جا کے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ یہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا اور انہوں نے اعلان نہیں کیا تو میں اپنی آنکھوں کے مشاہدے کے اوپر فیصلہ نہیں کروں گا, اسی پر کروں گا. مسلمان انارکی کی تعلیم نہیں دیے گئے, ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمام وہ معاملات جو اجتماعی نوعیت کے ہیں ان میں پیروی کریں گے حکومت کے فیصلوں کے. جیسے جمعہ کا خطبہ ہے وہ حکمران نے دینا ہے, وہ جب آئے گا دے گا, اسی وقت جمعہ پڑھا جائے گا. وہ نہیں آئے گا تو جمعہ آپ پر لازم نہیں ہوتا.
آپ کریں گے سوال؟ جی فرمائیے.
سعودی عرب کا ٹائم اور ہمارے پاکستان کے ٹائم میں صرف 2 گھنٹے کا فرق ہے, لیکن وہاں پر عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے اور پاکستان میں عید ایک دن بعد ہوتی ہے, تو پھر کیا وہ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں؟
نہیں, ٹائم کا جو فرق ہے وہ تو سورج کی وجہ سے ہے, اور جو مہینوں کا فرق ہے وہ چاند کی وجہ سے ہے نا, وہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں.
تو کیا 2 گھنٹے کے فرق سے ایک دن پورا بدل جاتا ہے؟
دیکھیے, میں نے تو اپنی رائے آپ کو بیان کر دی, میں اس پر بہت لکھ بھی چکا ہوں, بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ فیصلہ سائنسدانوں کو کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ کسی ایک مرکزی جگہ سے آپ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اعلان کرنا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ جزیرہ نما عربی مرکزی حیثیت رکھتا ہے. پھر حرمین سے اعلان کر دیا جائے گا, بلکہ حرم سے اعلان کر دیا جائے گا, پھر ساری دنیا کے مسلمان پابندی کریں. تو آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیجئے, یہ چاند دیکھنا ہے, چاند دیکھ کے اعلان کرنا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ رمضان یا قمری مہینہ کب شروع ہو رہا ہے. پرانے زمانے میں اس کا فیصلہ 2 طریقوں سے ہوتا تھا, یعنی 29-30 کا فیصلہ چاند دیکھ کے ہوتا تھا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا, اور 30 کے معاملے میں بحث ہی نہیں ہوتی تھی کوئی, اس لیے کہ علمی طور پر معلوم تھا کہ 30 کے بعد, ابھی بھی دیکھیے
ٹھیک ہے,
یعنی 29 تاریخ کے بعد 30 کا چاند دیکھنے کے لیے کوئی رؤیت ہلال کمیٹی نہیں بیٹھتی. کیوں نہیں بیٹھتی اگر چاند دیکھنا ضروری ہے؟
صحیح,
علمی طور پر معلوم ہے کہ 30 دنوں کے بعد اب آگے نہیں جا سکتا مہینہ.
ٹھیک,
تو اس لیے اگر علمی طور پر آپ کو معلوم ہو گیا ہے, یعنی سائنسی طور پر معلوم ہو گیا ہے, تو کیلنڈر اس کے لحاظ سے بنا دینا چاہیے, زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہیں سے اعلان کرنا ہے, تو 2 راستے ہوں گے. ایک یہ کہ جو آپ کی ریاست ہے, جیسے ہماری پاکستان ہے, کسی جگہ افغانستان یا کوئی اور ریاست ہے, اس ریاست کا نظم اعلان کرے گا. اس کا کوئی علماء سے تعلق نہیں ہے, یعنی یہ سرے سے کوئی مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر آپ عالمی سطح پر چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک دن عید کریں, تو آپ پھر حرمین سے اعلان کر دیجیے.
فطرانے کی جو رقم کی جو ادائیگی ہے, جس طرح گھروں میں بعض عیسائی عورتیں کام کرتی ہیں, کیا ان کو فطرانے کی رقم دی جا سکتی ہے, یا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف مسلمانوں ہی میں وہ ادائیگی کی جائے؟
دیکھیے, فطرانے کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل اسی طرح جیسے مال کی زکوٰۃ ہے, یہ روزے کی زکوٰۃ ہے. روزے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے, سارے عرصے کے دوران میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو ایک طرح سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے. جب آپ نے نکال لیا تو اس کے بعد کسی غریب کو دینا ہے, کسی ضرورت مند کو دینا ہے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیں کہ جن کو عید کی تیاری کرنی ہے, لیکن اس میں بھی کوئی مسلم غیر مسلم کی شرط نہیں لگائی گئی. آپ جس کو چاہے دے دیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیں کہ جن کو عید کے لیے اہتمام کرنا ہے, کیونکہ ایک بڑی تقریب آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب آدمی اپنے لیے کپڑوں کا بندوبست نہ کر سکا ہو, کھانے پینے کا بندوبست نہ کر سکا ہو, تو ترجیح ان لوگوں کی ہونی چاہیے, باقی اس پر کوئی مذہبی پابندی نہیں لگائی گی.
سر, میرا کوسچن ایک چھوٹا سا کوسچن ہے قصر نماز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جب آپ سفر میں ہوں تو آپ قصر نماز پڑھیں. اس میں آج کل سفر بہت آسان ہو چکا ہے,
قصر نماز پڑھیں نہیں, قصر نماز پڑھ سکتے ہیں,
پڑھ سکتے ہیں. اچھا, آج کل سفر بہت آسان ہو چکا ہے. ایک تو اس کے بارے میں مجھے یہ رہنمائی فرما دیں کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ وہ سفر کی لمٹ جو ہے نا وہ کچھ رکھتے ہیں, اور کچھ دن کے لیے بھی رکھتے ہیں, اس طرح وہ ڈفرینسز ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا اگر اتنا آسان سفر ہے تو پھر پوری نماز پڑھی جائے, قصر نہ پڑھی جائے؟
دیکھیے, یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے, اور اس کی بنیاد سفر کی مشقت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سفر میں افراتفری ہے, آپ ادھپی ہے, یہاں سے اٹھنا ہے, وہاں جانا ہے, جہاز پکڑنا ہے, گاڑی پکڑنی ہے, تو پھر آپ قصر پڑھ لیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل اطمینان کے سے ہیں, آپ کو کوئی افراتفری نہیں ہے, آپ پوری نماز پڑھیے. یعنی میں جب جہاز میں ہوتا ہوں تو قصر نماز پڑھتا ہوں, جب میں ہوٹل میں چلا جاتا ہوں تو میں پوری نماز پڑھتا ہوں. تو اس کا تعلق اس کیفیت سے ہے جس میں آپ رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اصل میں تو آپ کو نماز پوری ہی پڑھنی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے. اب مشکلات کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جو نئی پیدا ہو گئیں. آپ دیکھیے, ایک ڈاکٹر ہے, اس کو آپریشن روم میں جانا ہے اور معلوم ہے کہ 5-6 گھنٹے کا آپریشن ہے, اور یہ اس کو بلا لیا گیا ہے, ابھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہی ہو رہا تھا. تو ایک افراتفری کیفیت ہو گئی نا, کوئی ایمرجنسی میں مریض آ گیا ہے, تو وہ قصر نماز پڑھ کے چلا جائے, جمع کر کے چلا جائے. تو آپ سفر میں نماز جمع بھی کر سکتے ہیں, یعنی ظہر اور عصر کوئی جمع کر سکتے ہیں, مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں, آپ قصر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا مشقت ہے, کیا افراتفری ہے, کیا آپد ہپی ہے. اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے, کوئی زمانہ سفر مقرر نہیں ہے. وہ کیفیت جو آپ محسوس کرتے ہیں, آپ کو اپنے پروردگار کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے رخصت دے دی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے.
میرا سر اعتکاف سے متعلق سوال ہے کہ عورتوں کے لیے جو اعتکاف ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر ہی میں بیٹھ کر وہ اعتکاف رکھیں یا وہ مسجد میں بھی جا سکتی ہیں؟ تو اگر وہ اسی کے ساتھ ایک اور بھی یہی بات میں پوچھوں گا کہ اعتکاف کا جو ثواب ہے عورتوں کے لیے, کیا وہ گھر میں زیادہ ہے یا مسجد میں زیادہ ہے؟
کلیئر ہے
جی. یہ اعتکاف تو ہوتا ہی مسجد میں ہے. انتم عاکفون فی المساجد, یعنی اعتکاف اور مسجد اور اعتکاف اور روزہ لازم و ملزوم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اعتکاف کر لیں. اعتکاف روزے ہی کا منتہا کمال ہے. یعنی روزہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے کھانے پینے اور اپنے جنسی معاملات پر پابندی لگا لی, یہی روزہ ہے. یہ پابندی رات پر بھی محیط ہو جاتی ہے, اور اس میں ایک زائد پابندی کا اضافہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں چلے گئے ہیں. تو مسجد میں جانا ہی اصل میں اعتکاف ہے. انتم عاکفون فی المساجد, یہی قرآن مجید کے الفاظ ہیں. البتہ ایک خاتون یہ سمجھتی ہے کہ مسجد میں مناسب بندوبست نہیں ہے, وہاں مجھے کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا, حالات ایسے نہیں ہیں, اس صورت میں وہ جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مشقت پیدا ہو گئی, سفر ہے, بیماری ہے, تو رخصت ہوتی ہے. تو رخصت کے درجے میں وہ اگر گھر میں بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھی. آپ ان کے اعتکاف کی تفصیلات روایتوں میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی تھی, مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھی. اور ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں عورتوں کے نماز پڑھنے کی محفوظ جگہ ہوں, اعتکاف کرنے کی محفوظ جگہ ہوں. مجھے معلوم ہے یہاں لاہور میں بعض مساجد ہیں جس میں بہت اچھا اہتمام کر دیا جاتا ہے. تو اگر کہیں خواتین کو اہتمام کی جگہ مل گئی ہے تو اصل میں وہیں جا کے, جیسے ابھی تراویح کے بارے میں سوال ہوا تھا تو میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ وہ تہجد کی نماز ہے, اس کا اصل وقت تہجد کا ہی ہے, اسی وقت پڑھنی چاہیے. لیکن لوگوں کی سہولت کے پیش نظر اجازت دی گئی کہ آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل یہی معاملہ ہے کہ فقہا نے جب یہ دیکھا کہ حالات اچھے نہیں رہے, فتنے کا زمانہ بھی آ گیا ہے, مسجد میں جانے میں کچھ مسائل ہو جائیں گے, تو اجازت دے دی انہوں نے کہ آپ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. یہ ایک دوسرا درجہ ہے یا رخصت کا درجہ ہے, ورنہ مسجد ہی میں جا کے اعتکاف کرنا چاہیے.
تو ثواب کی فضیلت مسجد میں زیادہ ہے پھر, اس کا مطلب ہے عورتوں کے لیے؟
یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے, ایک آدمی کسی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا, رمضان کے بعد روزے رکھتا ہے, تو ثواب میں کیوں فرق پڑے گا؟ اللہ کی دیوی رخصت سے فائدہ اٹھایا. اسی طرح ایک خاتون میں بہت شدید خواہش تھی کہ مسجد میں جا کے اعتکاف کرے, اس کو حالات میسر نہیں ہوئے, مسجد میں جانا ممکن نہیں ہوا, بندوبست کرنا ممکن نہیں ہوا, اس وجہ سے اس نے گھر میں اعتکاف کیا. تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے روزے چھوٹ گئے تھے بعد میں رکھ لیے. تو اس میں ثواب میں کیوں کمی آئے گی؟ کوئی وجہ نہیں.
ٹھیک. تراویح کے بارے میں بھی ہے کہ خواتین مسجد میں جا کے تراویح کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں پانچوں نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتی تھیں. حضور نے فرمایا کہ لا تمنع اماء اللہ عن المساجد, کہیں عورتوں کو روکنا نہ شروع کر دینا مسجدوں میں آنے سے. تو عورتیں نماز پڑھیں, جا کے پانچوں نمازیں نماز پڑھیں. حضور کے زمانے میں عشاء کی نماز, فجر کی نماز وہیں جا کے پڑھتی تھی. بلکہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے آتی ہوئی ایک خاتون کو ریپ کر لیا گیا, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نہیں روکا, وہ آتی نہیں مسجد.
ٹھیک ہے جی, اب آخری کوشچن لے لیتے ہیں.
جی سر, اعتکاف کے سلسلے میں آپ اس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں, ایک اور رہنمائی فرما دیجئے کہ عام طور پہ ہم نے جو پڑھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا اور دوسرے صحابہ اکرام نے بھی صحابہ, لیکن اب موجودہ دور میں ایک اجتماعی اعتکاف کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے, مختلف جگہوں پر باقاعدہ ٹینٹ لگا کر یا مسجد میں بہت ساری لوگ کٹھے ہو کر اور ہر وقت اجتماع کی شکل میں کچھ سیکھنے سکھانے کا,
تو اس طرح کے جو اعتکاف ہیں کیا یہ وہ اس روح کے خلاف نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟
ٹھیک جی, یقیناً یہ اس روح کے خلاف ہے. عبادات کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی اختراع نہیں کرنی چاہیے. اعتکاف نام ہی اصل میں مسجد میں جا کر اکیلا ہو جانے کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ مسجد میں بھی نہیں بیٹھتے بلکہ ایک کپڑا تان لیتے ہیں تاکہ آپ خلوت میں بیٹھے. تو اعتکاف نام ہی خدا کے لیے خلوت میں چلے جانے کا ہے. اس کو آپ ایک میلہ بنا دیں, اس کو آپ ایک تقریب بنا دیں, تو میرے نزدیک یہ بالکل اس کی روح کے خلاف ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگ اعتکاف مسجدوں میں اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے کریں. زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہیں اعتکاف کریں. بڑی مسجدوں میں زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ خلوت ہی میں بیٹھنے کی کوشش کریں, یعنی اپنی تطہیر اپنے تزکیے کا. جو مسجد میں معمول میں کام ہو رہے ہیں, نماز پڑھی جائے گی تو شریک ہو جائیں گے. اگر مسجد میں معمول کے مطابق کوئی درس ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے, کوئی ایک گھنٹے کے لیے آدھ گھنٹے کے لیے اس میں شریک ہو گئے. لیکن یہ کہ اعتکاف کو میلہ بنا لیا جائے یہ اس کی روح کے بالکل خلاف ہے. نہ یہ حج میں کرنا چاہیے, نہ میدان عرفات میں کرنا چاہیے, نہ رمضان میں کرنا چاہیے. یعنی جس طرح کے اللہ کے پیغمبر نے عبادات اپنے زمانے میں کی ہیں وہ ان عبادات کو مشروع کرنے والی ہستی ہیں, ان کی پیروی میں ہم یہ عبادات کرتے ہیں. تو اس لیے اس میں طریقہ بھی بالکل وہی رکھنا چاہیے جو آپ نے اختیار کیا.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے گفتگو کی آج روزہ اور تقویٰ کے حوالے سے. آپ کے جو سوالات ہیں آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اپنے ان سوالات کو ہم کسی اور پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.